الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک فضیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ چنانچہ مقتت المدینہ کے مطبوعہ رسالے گناہوں کا علاج میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ ہماری زبانوں سے نہ جانے کتنی فضول باتیں نکلتی ہوں گی، ایک کاش فضول گوئی کے بجائے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ ذکر و درود ہر گھری وردے زبان رہے، ذکر و درود ہر گھری وردے زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ جتنی اچھی اچھی نیتیں ہم بڑھاتے جائیں گے ویسے ہی ہماری نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج جو بیان ہے معاشرے کے ناسور میں، یہ پچھلے بیان سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے۔ پچھلا جو بیان ہوا ہمارا، عبادت میں غفلت، عبادت میں سستی، اب عبادت میں سستی کیوں ہوتی ہے और इबादत में कौन कौन सी बातें रुकावट बनती हैं उसके मुताबिक कुछ मदनी फूल पेश करूंगा। अब इन्हीं इबादत में बहुत ही प्यारी इबादत, अच्छी अच्छी नीयतें भी हैं। यहां भी सुस्ती वाकई होती है और इसमें तो प्रॉपर मतलब के तवज्जो ही नहीं हो हमारी। अल्लाह ताला की करो रहमत अमीर अहले सुन्नत पर जिन्होंने हमें इस पुरफितन दौर में जहां बहुत सारे यूं समझिए कि इल्मे दीन के मोती निकाल कर हमें दिए और बड़ी बड़ी किताबों में आपने गोते लगाए और वहां से मुख्तलिफ इल्म अमल के मदनी फूल हमारी तरफ बढ़ाए और जिन्हें सजाने वालों ने, जिन्हें पाने वालों ने अपने दामन में लिया, अल्लाह हमें भी उन पाने वालों में शामिल फरमाए। इन्हीं में एक नीयतें भी हैं। अब बयान से पहले भी अमीर अहले सुन्नत हमें एक नीयत कसरत से करवाते हैं। मैंने देखा है कि मुबल्लिगीन अपने बयान के आगाज में नीयतें करवाने में सुस्ती करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि याद आ जाए। अच्छा, अब बयान में क्यों करने आया हूं? अगर मेरी नीयत सवाब की है तो क्या अपना तहरीर या पढ़ा हुआ मवाद बयान करूंगा तभी सवाब मिलेगा? क्या ये एक हिर्स मेरी नहीं होनी चाहिए? जो मैं जैसे एक बयान करने वाला हूं तो मेरे जितने मुबल्लिगीन हैं दुनिया भर में जो भी बयान करते हैं, वाइज और नसीहत करते हैं, क्या उनके लिए ये मदनी पुल कारामत साबित नहीं हो सकता? क्या मैं अगर बयान करने ही आया हूं तो क्या ही बेहतर हो कि मैं भी बयान से पहले को 12-15-100 नियतें कर लूं कि मुझे मेरे बयान पर भी तो सवाब ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? कि मुझे सिर्फ हिर्स मेरे मवाद को पहुंचाने की है कि वक्त कम है, इतना वक्त है, मवाद इतना सारा है, मैं पहुंचा दूं। अगर मैंने अपने उसी मवाद पर नियतें कर ली, अब पूरा मवाद बयान भी नहीं कर सका और नियत के पूरा मवाद बयान करूंगा तो क्या जब अल्लाह की रहमत कि मुझे पूरे मवाद का बयान करने का सवाब भी नसीब हो जाए? क्या अजब, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और फिर जितना मवाद बयान करूं, क्या पता कि नियत से पहले मुझे सिर्फ बयान का यह मवाद ही बयान करने का सवाब मिलता और साथ जो मैंने सारी नियतें नहीं की, अगर मैं इतनी सारी नियत करूं तो अमल तो एक बयान करना, वही वक्त, दौरानिया भी वही, लेकिन नियतें बढ़ाने से हो सकता है कि मेरा सवाब बढ़ जाए। तो बयान करने वाला हो या बयान में शिरकत करने वाला हो, इंशाल्लाह अज़्वजल नियतें ज्यादा से ज्यादा कर लेने का ये तो फायदा दोनों तरफ होगा कि हम जितना वक्त बैठेंगे इतना सवाब हमारा और मजीद बढ़ जाएगा। अरे तेजी का दुनिया इंतजार करती है, तेजी कि आज मार्केट में तेजी, आज मेरी एक चीज 10 रुपए की 100 रुपए की बिक जाएगी। तो अब ये एक नियतों की भी तो एक ज्यादा करेंगे तो तेजी है कि मतलब हम जितनी ज्यादा नियतें करेंगे इतना हमारी जो हम जो चीज करने जा रहे हैं, अमल करने जा रहे हैं, उसके नेकियों की तादाद बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला में क्वालिटी अता करे, इखलास अता करे, फिर इखलास जितना ज्यादा होगा सवाब उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यूं बयान करने वाला हो यह बयान सुनने वाला हो, दोनों तरफ अल्लाह करे कि हम सबका नियतों के करने और नियतें करवाने, नियतें सुनने और नियतें सुनवाने का जहन बन जाए। फिर बयान किया जाता है अमल के लिए कि इस्लामी भाई इस पर अमल करें। तो क्या नियतें करना और नियतें करवाना यह अमल नहीं है? जब हर बयान के अंदर मैं नमाज की दावत कसरत से देता हूं, हर बयान में काफिले की दावत में कसरत से देता हूं, हर बयान में मदनी इनामात पर अमल करने की दावत कसरत से देता हूं, हर बयान में मैं सुन्नतों पर अमल करने की दावत पर इतना जोर देता हूं, तो आखिर बयान के इब्तिदा में इन तमामी चीजों में भी नियत को भी ले लूं कि मैं नियत पर भी जोर दे दूं कि नियत भी तो एक अमल है। जहां काफिलों में सुस्ती है, जहां मदनी इनाम में सुस्ती है, जहां मतलब नमाजों में सुस्ती है, दीगर बेअमली है, सारे गुनाहों की बात नहीं करता, ऐसे भी अमल है जो के ना करने से गुनाह नहीं होता लेकिन करे तो सवाब ज्यादा होता है। तो ऐसे भी कई अमल है जो अपने बयान के अंदर जोर देते ही है। तो क्या ही अच्छा होता कि मेरे तमाम ही मुबल्लिगीन, तमाम ही जिम्मेदारान इस
مطلب چیز کا بھی تہیا کر لیں، اس بات کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل نیت کثرت کے ساتھ کریں گے اور نیت کثرت کے ساتھ کروائیں گے. اب نیت کرنے کا جو محل ہے جو بھی ہے، اس میں امیر اہل سنت جو ہمیں نیت کرواتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ توفیق دیتے نیتوں کو لکھ لیں، بہتر ہو کہ یہ نیتیں ہمیں یاد ہو جائیں اور ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے والے اور اچھی اچھی نیتیں کروانے والے بن جائیں. کون کون نیت کرتا ہے تو یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی عبادت بنے گا، یہ بھی ایک عبادت بنے گا. اور اب اس عبادت میں بھی ہمیں سستی نہیں لانی، یہ بھی عبادت میں سستی شیطان لاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شرکت کروں گا. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب اور درس و بیان کی تعظیم، ان کے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے نام اور درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، پردے میں پردہ کیے شریک رہوں گا. جو اہم بات محسوس کی اسے تحریری طور پر لکھ لوں گا. بدن، کپڑے، داڑھی وغیرہ سے کھیلوں گا یا مطلب سہلاؤں گا نہیں، ان چیزوں سے ان چیزوں میں مشغول نہیں رہوں گا اور توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. اسی طرح مدنی چنے کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے، نیکی کی دعوت جو سنوں گا اس کو میں آگے پہنچاؤں گا. میں بھی قافلے کی وقتاً فوقتاً دعوت پیش کروں گا، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت پیش کروں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. اپنی طرف سے تفسیر یا حدیث کی شرح بیان نہیں کروں گا، تفسیر بھی رائے اور شرح بھی رائے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. صلو علی الحبیب. منقول ہے کہ علی اور حسن یہ دونوں بھائی تھے، اور ایک نیک شخص کی اولاد تھے. والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، والدہ تھی، اب یہ دو اور ایک ان کی والدہ، تینوں مل کر عبادت کرتے تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ رات کے تین حصے کر لیتے تھے. پہلے حصے میں علی قیام کرتے پھر یہ سو جاتے، دوسرے حصے میں حسن اٹھتے اور عبادت کر کے سو جاتے، تیسرے حصے میں ان کی والدہ قیام کرتی. پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں بھائیوں نے رات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر جب علی فوت ہوئے تو ان کے بھائی حسن پوری رات جا کر عبادت کرنے لگے، اور ان کی عبادت کا کچھ حال کچھ یوں لکھا گیا کہ ان کے گھر میں ہر رات ایک قرآن ختم کیا جاتا، ایک حصہ ان کی والدہ پڑھتی، دوسرا حصہ علی اور تیسرا حصہ حسن پڑھتے. جب والدہ وفات پا گئی تو یہ دونوں مل کر قرآن کریم پورا پڑھتے، اور پھر جب علی بھی وفات پا گئے تو حسن پوری رات جاگتے اور مکمل قرآن مجید ختم کرتے تھے. حسن کہتے ہیں جب شب جس شب یعنی جس رات میرے بھائی علی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی موت سے قبل مجھے آواز دے کر کہا بھائی جان پانی پلا دیں. اس وقت میں نماز میں مشغول تھا، نماز پوری کر کے میں نے پانی پیش کیا اور کہا اے بھائی یہ پانی حاضر ہے. انہوں نے کہا میں نے ابھی تو پانی پی لیا، ابھی تو پانی پیا. میں نے کہا کسی نے پلایا جبکہ کمرے میں میرے اور آپ کے سوا تو کوئی بھی نہیں. فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام پانی لے کر تشریف لائے تھے, انہوں نے پانی پلایا. اور فرمایا علی تم, تمہارے بھائی اور تمہاری والدہ, یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم, تمہارے بھائی اور تمہاری والدہ ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے. یہ کہا اور ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح شام, تلاوت کرنا صبح ہو شام, میرا کام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح ہو شام, میرا کام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح ہو شام. شام تلاوت کرنا صبح ہو شام, میرا کام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح ہو شام, میرا کام ہو جائے. آمین. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے ایک ایسے خاندان کی حکایت سنی جو ایک عبادت گزار خاندان تھا. عبادت گزار خاندان میں دو بھائی اور ایک والدہ, کس طرح انہوں نے اپنی اپنی عبادت کے جو معمولات اس کو تقسیم کیا, قرآن کی تلاوت تقسیم کی, رات کا قیام تقسیم کیا. اور ان کی خصوصیت دیکھیے کہ جب والدہ کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے عبادت میں کمی نہیں کی, اضافہ کیا. ایسا نہیں کہ یہ چلو والدہ جو اپنے والدہ جو اپنے حصے کا قرآن پڑھتی تھی, اپنے حصے کا جو قیام کرتی تھی, جب ختم ہوا ہم اپنی جگہ پر رہیں گے. نہیں, والدہ گئی تو دونوں بھائیوں نے تقسیم کر دیا کہ اب آدھا تمہارا آدھا میرا. جب بھائی کا انتقال ہوا تو ایک رہ گئے, تو وہ جو دونوں دیگر جو دو مل کر کرتے تھے انہوں نے وہ دو بھی اپنے اوپر لے لی, اور اپنے اس عبادت کا جو اس گھر کا جو معمول تھا اس میں کمی نہیں آنے دی. یہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں جو کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے, کثرت کے ساتھ نفل پڑھتے تھے, اور بالخصوص رات کے اوقات میں ان کے عبادت کے معاملات جدا ہوتے تھے. ہمارا اندازہ زندگی تبدیل ہے. ہم جب رات پاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے مستی چڑھتی ہے. ہمارے لیے رات ایسا لگتا ہے جیسے غفلت کا پیغام لے کر آتی ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے رات یہ عبادت کا پیغام لاتی تھی. بالکل مختلف سا لگتا ہے. پورے دن کے تھکے آ رہے چلے مارکیٹ کے اندر تو تھوڑی بہت عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو بھی گئی, اب ٹوٹی پھوٹی سی کوئی نماز پڑھ بھی لی, عبادت کر بھی لی, لیکن جب رات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑا تیر مار لیا ہم لوگوں نے, اور اب جناب چلو تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لو, تھوڑا سا وی سی آر دیکھ لو, تھوڑی فلمیں دیکھ لو, پھر یہ چلے گئے دوستوں میں چلے گئے, دعوتیں ٹی پارٹی اور یہ ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ ہلا گلا ہو گیا, رات ایک عرصہ گزارا, اور وہ بھی پھر سونے کی سوچ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے فجر میں یا تہجد میں اٹھنا ہے, سونے کی سوچ اس لیے ہوتی ہے کہ صبح کام پر جانا ہے, دیر سے سوئیں گے تو صبح کام میں خرچ ہوگا. عبادت, اور میں عبادت کی تعریف پچھلے بیانات میں کر چکا ہوں کہ رضا الہی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. اب عبادت ایک چیز نہیں, اب تلاوت بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے, اسی طرح سچ بولنا, دیانت داری, تہجد گزاری, بدنگاہی سے بچ, یعنی گناہوں سے. عبادت بھی دو طرح کی ہے, ایک ایک جس کو کرنے کا حکم ہے, ایک ہے نہ کرنے. نہ کرنا یہ عبادت کے حوالے سے, کیسے نہ کرنا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, کرنا ہے نا, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, بد نگاہی مت کرو, بد گمانی مت کرو, گانے مت سنو, فلمیں مت دیکھو, ماں باپ کو مت ستاؤ. ایک ایک کرو, ایک ایک نہیں کرو, اور اس دونوں طرف احکام ہے کہ وہ کرو تو کرنے کا ثواب, اور اس سے بچو تو اس سے بچنے کا ثواب. یعنی دوا بھی ہے پرہیز بھی ہے, یہ نا دو طرف سے علاج ہے, دوا بھی ہے پرہیز بھی ہے. جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دو طرح کے علاج دیتا ہے, ایک علاج دیتا ہے ڈاکٹر دوا کی صورت میں, اور ایک علاج دیتا ہے ڈاکٹر پرہیز کی صورت میں. طبیب دو علاج دیتا ہے, مریض کو چاہیے کہ اپنی دونوں علاجوں پر غور کرے, کہ دوا لے اور پرہیز کرے, یعنی عبادت بھی کرے اور گناہ بھی چھوڑے, عبادت بھی کرے اور گناہ پر بھی ڈٹا رہے, تو ایسی صورت کے اندر بہت ہی نقصان ہونے کے عبادتوں کا اندیشے ہوتے ہیں, یا پھر اس کی عبادت ہی کامل نہیں ہے جو اس کو گناہوں سے بچا سکے. یہاں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے. تو پرہیز جو ہے نا, یعنی کسی حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ کسی کام کے جب کرنے کا حکم ہو نا تو اس سے باقدر با قدرت کرو, جتنی تمہیں قدرت ہے وہ کام کرو. اور آقا فرماتے ہیں مگر جس کام سے تم کو بچنے کا حکم دیا ہے تو اس سے بچو ہی, اس سے تو بچنا ہی ہے, کرنے کی بات ہے اور کسی جگہ بچنے کی بات ہے. تو دونوں صورتیں حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ ایک کام ہوئے جس کو تم کو کرنے کا کہا گیا تو جس طاقت پر تم اس کام کو انجام دو, اور جس کام سے تم کو بچنے کا کہا گیا ہے تو اس سے تو بچو ہی, بچنا ہی پڑے گا. تو اب دو صورتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں, ایک ہے جسے طبیب کرتا ہے, دوا بھی دیتا ہے پرہیز بھی. اب ایک شخص جو گلے کے مرض میں طرح کے مفا کے دو شوگر ہے, تو اب شوگر کے مریض کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے کہ یہ میڈیسن لیجئے, اور شوگر کے مریض کہا جاتا ہے یہ میٹھی چیز سے بچیے. دو علاج ہو گئے نا, اب وہ میڈیسن تو لے, دوائی تو لے, اور ساتھ ہی وہ مطلب کہ میٹھی چائے پینا تو بڑی دور کی بات ہے, پوری کی پوری وہ کولا ڈرنک چلا لے اور دوسری بوتلیں چڑھا لے, پھر چینی کھا جائے اور اس طرح شوگر کی چیزیں کھا جائے, تو وہ دوائی اس فائدہ کہاں پہنچائے گی؟ تو اس کو دونوں علاج کرنے ہیں, تو ہمیں بھی دونوں طرح کے عبادت پر توجہ دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی اور میرے مدیجے کے ناظرین دونوں بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اور گناہ سے بچتا ہے کہ گناہ سے بچنا بھی تو نیکی ہے, اور بہت افضل نیکی ہے یہ کہ گناہ سے بچنا. یعنی اگر میں نماز تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر میں کسی موقع پر جھوٹ کے آ جاتی ہے نوبت, اور وہاں جھوٹ بولنا واقعی گناہ ہے, جھوٹ کی کوئی یہاں مطلب کہ بولنے کی صورت ہی نہیں ہے, اب میں وہاں جھوٹ سے بچ کر سچ بول کر نکل جاتا ہوں, تو الحمدللہ میرا جھوٹ سے بچ کر سچ بول کر نکل جانا یا جھوٹ سے پرہیز کر لینا, اس پر مجھے ثواب ملے گا, اللہ کی رضا نصیب ہوگی. کہیں پھنس گیا ہوں اور اب غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے میرا, غیبت بھی ایک لذیذ لذت ہے نا, غیبت میں بھی تو غیبت میں بھی ایک نشہ ہے نا. اب میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں غیبت کرنے کا موقع ہے, غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے, مجھے بولنے کا جی چاہ رہا ہے کہ میں بولوں, لیکن اب یاد آیا کہ نہیں یہ تو غیبت کی, جب میں نے 1800 زیادہ مثالیں جو غیبت کی تباہ کر یا کتابیں دیکھی تھی, یہ تو ان مثالوں میں سے ایک مثال آتی ہے, میں یہ جملہ بولوں گا تو میں تو غیبت کے کبیرہ گناہ میں پڑوں گا اور اس کے جو عذاب آتے کہ اس کا میں مستحق نہ بن جاؤ, نہ بابا میں غیبت نہیں کرتا اور کفل مدینہ لگا کے بیٹھوں گا, انشاءاللہ عزوجل اس پر ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا, اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا, اس کو کہ گناہ سے بچائیے, کبیرہ سے بچائیے. تو یہ ان تمام تقسیم کو سمجھنے کی حاجت ہے.
اصل میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور ہم نے بہت ہی عبادت کو ایک لمیٹڈ کر دیا ہے کہ جناب یہ عبادت یہ عبادت یہ تک پچھلے بیان میں نے ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں آپ جو بیان سن رہے ہیں یا جو اس وقت مدنی چینل پر جو میرے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ شریعت کے تقاضے پورے کر کے جو اس وقت چینل پر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ کی رحمت شامل حال رہی یہ وہ عبادت ہے جس کا ثواب ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت عظیم عبادت ہے یہ علم سیکھنا علم سکھانا. اور اتنی دیر تک ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں, اب دیکھیں اتنی دیر گناہوں سے بچے رہیں گے. اب میری جیسے ہی اگر نیت ہو کہ میں کوشش کروں کہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو حتی المقدور مدنی چینل میں بٹھا کر رکھوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں وہاں چلے جائیں اور اللہ نہ کرے گناہوں میں پڑ جائیں اور میں اس کوڑھان اس درد کے ساتھ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں میرے رب کی رحمت شامل ڈال رہی تو مجھے میری اس نیت پر بھی ڈھیر اور ڈھیر ثواب ملے گا. بھائی ہم دیکھیں امیل سنت گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور خود فرماتے کہ ابھی میں اٹھا یہ بےچارے آگے پیچھے ہو جائیں گے کیسا نہیں گناہوں میں پڑ جائیں. تو امیل سنت کا اس وقت ہمیں بٹھانے کی نیت سے بیٹھے رہنا یہ الگ سے ثواب ہے, یہ الگ سے ثواب ہوتا ہے. تو عبادت کی اتنی اقسام, عبادت کی اتنی صورتیں, عبادت کے اتنے انداز ہم اختیار کر سکتے ہیں, مگر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عبادت کی حرص نصیب ہو, عبادت کرنے کی لالت نصیب ہو. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو عبادت گزار خاندان کی حکایت سنائی نا کہ کس طرح ان کو عبادت کی حرص تھی. یہ بادلے نہ خاصتہ عبادت نہیں کرتے تھے, ماں کو مار کر نمازیں نہیں پڑھا رہی تھی کہ پر, اور اب ماں مر گئی تو ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا بولا تو ماں ہی چلی گئی اب کیا کرنا ہے, تو دونوں بھائیوں نے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر. نہیں, ان تینوں ایک ماں اور دو بیٹوں کے تینوں کے رگو پے کے اندر عبادت کی لذت تھی, یہ عبادت کا ذوق رکھتے تھے. یہ بادلے نہ خواستہ یا زبردستی تو پہ عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. یہ وہ نہیں تھے یار کو اٹھائے گا تو فجر پڑھ لیں گے, اب کسی نے اٹھایا نہیں تو کہہ دیں گے جناب اٹھایا کیوں نہیں, بھائی آپ پر نماز فجر فرض تھی اٹھنا آپ کو تھا. تو جس سے عبادت کی لذت عبادت کا ذوق عبادت کا شوق نصیب ہو جائے اسے نہ تہجد میں اٹھانا پڑتا ہے, نہ اسے فجر میں اٹھانا پڑتا ہے, نہ اسے بار بار آ کر کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو یہ نیکی کا کام ہے. وہ تو نیکی کے کاموں کو یوں ڈھونڈتا ہے جیسے مال کی محبت والا مال کے نفع کو ڈھونڈتا ہے, جیسے تجارت سے محبت کرنے والا تجارت کے موقع ڈھونڈتا ہے, جیسے تجارت اور کاروبار سے اور مال دنیا سے محبت کرنے والا مہنگائی کا انتظار کرتا ہے, اسی طرح عبادت کا ذوق و شوق رکھنے والا رمضان کا انتظار کرتا ہے. رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گی, جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو اللہ کی رحمت سے فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا, اور یہ عبادت کا ذوق عبادت کا ثواب بڑھ گیا. تو وہ انتظار کرتا ہے, وہ رجب المرجب کا انتظار کرتا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ آئے گا تو روزوں کی کثرت بڑھے گی اور ثواب بڑھے گا, شعبان کا مہینہ آئے گا اور میں نے سال کا آخر اپنی زکات کا رکھا ہوا ہے جلدی جلدی آئے اور میں اللہ کی راہ میں اپنے اس فرض کو ادا کرنے والا بنوں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے ثواب کا مستحق بنوں. وہ زکات کو اور ان تمام چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھے گا کیونکہ زکات عبادت ہے, وہ حج کو معاذ اللہ بوجھ نہیں سمجھے گا, حج عبادت ہے. دیکھو جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری امام بیت اللہ کا طواف کرنے کی جس کو ہرس لگ جاتی ہے اسے رہتا نہیں ہے, جس کو مدینے کی یاد کی تڑپ لگ جاتی ہے اسے رہتا نہیں ہے, وہ روتا رہتا ہے مدینے جانا ہے مدینے. کون رلا رہا ہے اس کو مدینے سے, مدینے کی حاضری پر اس کو کون سی شے رلا رہی ہے, مدینے کی محبت رلا رہی ہے, مدینے کی چاہت رلا رہی ہے, مدینے کا پیار رلا رہا ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے اس کی آنکھیں کیوں ترس رہی ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, مدینے سے محبت کرتا ہے, وہ کعبۃ اللہ شریف سے محبت کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے طواف خانہ کعبہ. وہ زمزم اس وقت اس گھڑی اس مقام پر پینے سے محبت کرتا ہے وہ سعی جو اتنی مشقت ہے سعی کے اندر، سات پھیرے ادھر بھاگو ادھر چلو، ادھر بھاگو ادھر چلو، ادھر بھاگو ادھر چلو، طواف کرو یہ کرو، تھکاتی ہے یہ چیز. احرام باندھو، احرام کی پابندیاں اٹھاؤ، یہ بھی نہیں لگانا ہے، وہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بات بھی نہیں کرنی ہے، وہ بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور جناب ادھر تک جانا ہے، ادھر جا کر بس سے بیٹھ کر جانا ہے، وہاں پر پھر وہ احرام باندھنے، دو نفل پڑھنے آنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اچھا پھر گنجا بھی کرانا ہے، حلق بھی کروانا ہے، یہ سب کروانا ہے. اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے لیکن لذت کتنی پاتا ہے؟ وجہ کیا؟ اس کو اس عبادت میں لذت ملتی ہے، ذوق سے کو مار کر عمرہ کراتا ہے. تو یہ پتا چلا کہ جس چیز کی لذت ہوتی ہے آدمی اس چیز کی طرف بڑھتا ہے، ذوق اور شوق یہ سب سے اہم رکھتا ہے. اور ہمیں چونکہ عبادت کا ذوق اور شوق نہیں ہے، کئی ہوتے ہیں بعدوں کا جوش میں چلے جاتے ہیں، وعدہ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے. اور یہ ذوق اور شوق ایسی شے ہے کہ ہم جیسے میں نے آپ کو حکایت بیان کی کہ کس قدر یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنے اور کس طرح انہوں نے عبادت کو تقسیم کیا. جیسے میں نے کہا کہ انہیں کو زبردستی عبادت نہیں کرا تھا، وہاں سے بات چلی تھی. تو ہمیں اگر عبادت کی حرص نصیب ہو جائے، عبادت کا ذوق نصیب ہو جائے، تو ہمیں اتنا زیادہ چلانے کی حاجت نہیں پڑے گی. وہ خود ہی وقت ملے گا تو خود ہی کتاب کھول لے گا، وقت ملے گا تو خود ہی قرآن کھول لے گا. وقت کون پابند کرتا ہے قرآن کھولنے سے؟ تو ہمیں کوئی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی، کلمہ طیبہ پڑھنے کی، اتنا ثواب کلمہ طیبہ پڑھنے کا، الحمدللہ کہنے کا ثواب، اتنی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، اتنی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں جناب. جو سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. اور یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت جناب، سورہ اخلاص پڑھنے کی یہ فضیلت، سورہ فاتحہ پڑھنے کی یہ فضیلت، سورہ تکاثر پڑھنے کی یہ فضیلت، سورہ یاسین پڑھنے کی یہ فضیلت، اتنی فضیلت ہم سنتے ہیں، تہجد پڑھنے کی یہ فضیلت، تو نفلی روزہ رکھنے کی یہ فضیلت، نیچی نگاہیں رکھنے کی یہ فضیلت، نیچی نگاہیں رکھنے کی یہ برکت، اتنی چیزیں سنتے ہیں لیکن جب کر نہیں پاتے ہیں، کر نہیں. اسی لیے میں نے آج نیت کی کہ کچھ ایسے واقعات بیان کروں کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو، کب عبادت تو کریں. اور یہ بے عبادت والی زندگی یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے کہ عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہو رہا، اور وہ رکاوٹ ہے جو عبادت کی راہ میں ہیں، جو اصل ناسور بنی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان میں آج لے کر حاضر ہوں. حضرت سیدنا عبد العزیز بن رواد علیہ رحمۃ اللہ الجواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے لیکن اللہ عزوجل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا. پھر ساری رات نماز پڑھتے تھے. مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے، تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی کسی بھن بھناہٹ سنائی دیتی. حضرت سیدنا سلاب بن اشیم علیہ رحمت اللہ الاکرم ساری رات نماز پڑھتے. جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کرتے، الہی میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا، لیکن تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ دے دے. حضرت سیدنا ربعی بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی نے آپ سے عرض کی، ابا جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ ارشاد فرمایا، بیٹی تمہارا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے. حضرت سیدنا صفان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے، تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی. جب سردی کا موسم آتا تو آپ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے, اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں, کیونکہ اے سی کجا ان دنوں بجلی کا پنکھا بھی نہ ہوتا تھا. سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا. آپ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں, تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما. حضرت سیدنا خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, ہم تک کسی عابدہ کا یہ واقعہ پہنچا یا عابدہ کا حال پہنچا کہ وہ باکثرت روزے رکھتی تھی اور اتنا روتی کہ ان کی بینائی جاتی رہی, اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی تھی کہ کھڑی نہ ہو سکتی تھی, لہذا بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی تھی. ہم نے انہیں سلام کیا, پھر اللہ عز و جل کے عفو و کرم کا تذکرہ کیا تاکہ ان پر معاملہ آسان ہو جائے. انہوں نے یہ بات سن کر ایک چیخ ماری اور فرمایا, میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے, میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے, اور اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کہ کاش اللہ عز و جل نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا, میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی. یہ فرما کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئی. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. آہا کثرت عصیان, ہائے خوف دوزخ کا. آہا کثرت عصیان, ہائے خوف دوزخ کا. کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے, آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا, تار بن گیا ہوتا میں مرشدی کے کرتے کا. کاش مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جلا ہوتا, کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. شیطان جو ہم سے اللہ کی نافرمانی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, ڈر لگتا ہے کہیں ہم سے کفر بکوانے میں کامیاب نہ ہو جائے, کہیں ہمارا ایمان برباد کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے, کیونکہ ہم اسے مقابلہ کر نہیں پا رہے, ہم اسے لڑ نہیں پا رہے, ہم اس کے خلاف چل نہیں پا رہے. وہ ہمارا کان پکڑ کر جہاں مرضی ہے چلا دیتا ہے, نفس جس طرح چاہتی ہے ہمیں دبوچ لیتی ہے. اے اللہ ہمیں وہ ایمان کامل نصیب کر, وہ قوت ایمانی نصیب کر, وہ جوش ایمانی نصیب کر, وہ غیرت ایمانی نصیب کر, تو نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے, ان کی مخالفت کر کے, تیری دن رات فرما برداری کرنے میں کامیاب ہو جا. ہمارا حال تجھ پر آشکار ہے, ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے, ہماری بے بسی, ہماری محتاجی تجھ پر آشکار ہے, ہمارے انداز زندگی تجھ پر آشکار ہے. تیرے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں, رشک کرتے ہیں, مگر مولا ایسی زندگی پانے میں ناکام ہو گئے، عبادت گزاری کرنے میں ناکام سے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا ظاہر تو اچھے سے اچھا بنتا جا رہا ہے، مگر مولا ہمارے باطن کی گندگی میں بھی یوں ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو ہمیں کوئی عبادت کی توفیق دے؟ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو ہمیں پناہ عطا کرتے، ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا کر دے، عبادت کا شوق پیدا کر دے. قرآن سامنے ہوتا ہے مگر مولا تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، علم دین کی کتابیں سامنے ہوتی ہیں مگر مولا سستی نہیں چھوڑتی. ہم کہیں بیٹھے باتیں کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، فضول تو فضول مولا گناہوں کی باتوں میں پڑے رہتے ہیں. گاہک آ یا نہ ہے دکان میں دل لگا رہتا ہے، کام کی بات ہو یا نہ ہو فون پر دل لگا رہتا ہے، مگر مولا ہمارا یہ دل تیری عبادت میں نہیں لگ رہا، ہم تیری اس محبت کو پانے میں ناکام ہو رہے ہیں جو ہمیں تیری بارگاہ کی حاضری کا ذوق پیدا کر دے، کہ ہم کثرت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، نفل روزوں کے ذریعے، مختلف عبادات، تیری مختلف قسم کی فرما برداریوں کے ذریعے، بس ہماری توجہ اس بات پر ہی رہے کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا، نہیں تو اس سے راضی ہو جائے گا، تو اس سے راضی ہو جائے گا، اور بس ہر وقت تجھے راضی کرنے کی دھن ہم پر سوار رہے، ایسی محبت کا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. ہمیں جو محبت ہم نے دل میں پالی ہے وہ محبت ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے. ہم نے مال کی محبت دل میں پالی، دنیا کی محبت دل میں پالی، دوستوں کی محبت دل میں پالی، انہوں نے اپنی طرف مائل کر لیا. اللہ ہم تجھ سے تیری ایسی محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری معرفت کی منزل عطا کر دے، تیرے قرب کی منزل عطا کر دے، عبادت کی منزل عطا کر دے، ذوق عبادت کا شوق نصیب کر دے، محبت میں اپنی گھما یا الہی.
نہ پاؤں میں اپنا کاش بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت کہ فنا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی حشر میں ہوگا کیا یا الہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہائے جب رات آتی ہے اللہ کے نیک بندے خوش ہوتے کہ اب ہم تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کریں گے. اور جب ہم جسوں پر رات آتی ہے تو گناہوں بھری ترکیبیں سوجتی ہیں, غفلت بھری ترکیبیں سوجتی ہیں. اے کاش ہمیں ہمارے رب کی کامل محبت نصیب ہو جائے, ہمارے رب جس نے ہم کو پیدا کیا, ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں عقل و سوچ دیکھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا, اتنے احسان ہیں اس کے. مگر ایسی غفلت اور ایسی کمینگی طاری ہے ہم پر کہ عبادت تو درکنار, اس کی نافرمانی کرتے تھکتے نہیں ہیں ہم لوگ. کیسے کمینے ہو گئے ہم لوگ, ہمارے نفس نے ہم کو کتنا ذلیل کر دیا. اس کے نیک بندوں کی صحبت پسند آتی نہیں اور اس کے نافرمانوں کی صحبت ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی کی جو صحبت, نافرمانی کی گیدرنگ نظر آتی ہے, وہیں کو جانے کو جی چاہتا ہے. کاش ہمیں عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق اور اس رب کو جس نے ہم کو پیدا کیا, اس کو اس کی عبادت کرنے
جس نے ہم کو پیدا کیا اس کا شوق پیدا ہو جائے. مجھے یاد آ رہا ہے سورہ یاسین میں حبیب نجار کو جب ان کی نیکی کی دعوت اور دین اسلام قبول کرنے پر کچھ کہا گیا تو قرآن پاک نے ان کا ایک بہت ہی پیارا ایک قول سورہ یاسین میں نقل کیا ہے. یہ 23 پارے کی پہلی آیت ہے. فما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹنا ہے. کتنی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ قول کیسا مقبول ہوا کہ اسے قرآن پاک کی آیت میں لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عابدوں میں شامل کرے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو کچھ عبادت گزاروں کے واقعات بیان کر رہا تھا تاکہ اس سے ہمارے اندر عبادت کرنے کی تڑپ, عبادت کرنے کا ذوق, عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو. حضرت سیدتنا معاذہ ادویہ کے متعلق لکھا ہے کہ روزانہ صبحوں کے وقت فرماتی ہیں, شاید یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے. پھر شام تو کچھ نہ کھاتی, پھر جب رات ہوتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہے جس میں مجھے مرنا ہے, پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتی. یہ انداز زندگی انہوں نے اختیار کیا. حضرت سیدنا قاسم راشد شیبانی قدس سرہ نورانی کہتے ہیں حضرت سیدنا زمعہ رحمت اللہ تعالی علیہ محصب میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ کی زوجہ اور بیٹیاں بھی ہمراہ تھیں. آپ رات کو اٹھے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے. جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز سے پکارنے لگے, اے رات میں پڑاؤ کرنے والے قافلے کے مسافروں, کیا ساری رات سوتے رہو گے؟ کیا اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ جلدی اٹھ گئے اور کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی اور کہیں سے دعا مانگنے کی. ایک جانب سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی تو دوسری جانب کوئی وضو کر رہا تھا ہوتا. پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے پکارا, لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں. یعنی اب دیکھیے کہ کس طرح یہ لوگ نمازوں کا ذوق و شوق رکھتے تھے, عبادت کا ذوق و شوق رکھتے تھے. جب اٹھایا تو کوئی رات کوئی نمازوں میں لگ گیا, کوئی تلاوت میں لگ گیا, کوئی کہیں سے وضو کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. صلوا علی الحبیب.
اے خان